بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 120 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربهاري رحم اللہ فرماتے ہیں: وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَعَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ وَمَنَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِالْإِسْلَامِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَلِيَخُوب جَانْلُو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دع الخلق کلہم الى عبادتہ، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی عبادت کے لیے دعوت دی ہے. ومن من بعد ذلك على من يشاء بالاسلام، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسلام کی نعمت سے محض اپنے فضل و کرم سے اور احسان سے، یعنی اسلام کے لیے راستہ آسان کر دیا اور مسلمان ہو گئے. تفضلا منہ، محض اپنے فضل و کرم سے. توحید عبادت اور اسلام کی نعمت کے تعلق سے امام بربهاري رحمہ اللہ چند اہم باتیں فرما رہے ہیں کہ زندگی میں اس انسان کا مقصد کیا ہے اور مسلمان کون ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں، اس وجود میں ہمارا مقصد کیا ہے، اور نعمت الاسلام کی کیا قدر و قیمت ہے. اس تعلق سے چند اہم باتیں امام بربهاري نے صرف دو جملے میں بیان کی ہیں. شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا یہ قول وعلم، یعنی ایوہ المسلم یا طالب العلم، اے مسلمان یا طالب علم، یہ خوب جان لو. وتنبه لهذا الامر، اس امر کے لیے یعنی تنبیہ، وتنبه کرتے اس امر کی طرف. وهو ان الله خلق الخلق كلهم لعبادته، کیا امر ہے، کیا معاملہ ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. قال تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ اس کی دلیل میں: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56. هذا من ناحیۃ الاخبار، یہ خبر کے اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ خبر دی ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ میں حکم نہیں ہے، فعل امر نہیں ہے کہیں پہ، یہ خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، انشائیہ نہیں ہے. ومن ناحیۃ الامر، اور حکم کے اعتبار سے، قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، والسماء بنان، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی سے زمین میں سے ثمرات کو نکالا ہے تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر مت ٹھہراؤ شریک مت ٹھہراؤ. وانتم تعلمون جبکہ تم خوب جانتے ہو. سورۃ بقرہ نمبر 21 اور 22. سورۃ بقرہ کی ان آیات میں اور آیت نمبر 21 میں فعل امر ہے, صیغت مختلف ہے. سورۃ الذاریات کی آیت میں خبر ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں جملہ مختلف ہے, پیغام ایک ہی ہے لیکن صیغہ دوسرا ہے اور مزید تأکید کے ساتھ. یا ایوہ الناس, اے لوگوں, تمام انسان چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے, مسلمان ہے کافر ہے, مرد ہے عورت ہے, کوئی بھی ہے, جب انسان ہے تو اس میں شامل ہے. یا ایوہ الناس, اعبدو فعل امر ہے, تم سب, اے لوگوں تم سب, کیا امر ہے؟ اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں من ناحیت الاخبار و من ناحیت الامر, دونوں اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انسان کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرے, بلکہ یہ سوال کیے بھی جاتے ہیں, آپ کسی بچے سے پوچھیں بیٹا آپ کا کیا مقصد ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دنیا میں کیا بننا ہے. تو کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے سیاست دان بننا ہے, کوئی کہتا ہے اپنے اپنے جو ان کی سوچ جو تربیت ہوتی ہے اس کے مطابق جواب ملتا ہے. یہ ہمارے مقاصد نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, یہ ہماری ترجیحات ہیں. دنیا میں ہم یہ پسند کرتے ہیں. کوئی اور سوال کرتا ہے بھائی آپ کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں, کہتا ہے میں غربت مٹانا چاہتا ہوں, میں دین اسلام کو غالب دیکھنا چاہتا ہوں, میں فلاں فلاں دیکھنا. یہ خواہشات ہیں, اچھے مقاصد ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اسلام غالب ہو جائے کفر پہ, بہت اچھا مقصد ہے, اچھی سوچ ہے. لیکن میری زندگی کا اس دنیا میں اس کا مقصد کیا ہے, میں آیا کیوں ہوں, میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ اگر یہ مقصد نہیں تو پھر اور کوئی مقصد نہیں رہتا. باقی اگر میں نے اس مقصد کو نہیں پہچانا ہے تو باقی جتنے بھی مقاصد ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی جانور سے سوال کریں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تمہیں رب نے پیدا کیوں کیا ہے, کیا مقصد ہے اس کا؟ اپنی نسل کو برقرار رکھنا ہے. اس نے جانور کیا کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, مر جاتا ہے, مٹ جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. کیا انسان بھی ایسا ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا. اب انسان میں اور گائے میں بیل میں فرق نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اگر ہمارا مقصد بھی وہی, پھر ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جانور مکلف نہیں ہے, اسے اس کا مقصد یہی ہے کہ اسے نسل برقرار رکھنا ہے, اس کے لیے وہ کھاتے سارے دن. آپ دیکھیں گائے کیا کرتے رہتی ہے, بکری کیا کرتے, چرتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, اور ان کی صحت تندرستی انسان سے بہتر. آپ نوٹ کریں ذرا, وہ کم بیمار ہوتی ہے. وہ کبھی دیکھیں آپ نے کسی یعنی جنگل میں کوئی کلینک دیکھی جانوروں کی کوئی کبھی, یا کوئی خاص علاج کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ یہی گھاس کھاتے ہیں, یہی چیزیں کھاتی ہیں, ان کے لیے علاج بھی اسی میں ہے اور غذا بھی اسی میں ہے, سبحان اللہ, تندرست ہیں. اور نسل دیکھیں ماشاءاللہ. ہمارا مقصد ہے جس کو ہم دنیا میں آئے ہیں, ایک ہی مقصد ہے, توحید عبادت. ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, صرف اور صرف اپنے رب کے لیے, کسی اور کے لیے یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں صرف کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم نے کسی بھی ایک چھوٹی سی عبادت کو کسی اور کے رب کے علاوہ کسی اور کے صرف کر دیا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا ہے, گویا کہ ہم نے اپنے اس مقصد کو کھو دیا ہے. پھر ہم میں اور دوسری مخلوقات میں کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے. جب مقصد کھو دیتے ہیں ہم اپنا, تو پھر جانور بہتر ہیں کہ نہیں؟ اسے غور کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں, انہم الا کالانعام بل ہم اضل. عجب بات ہے, جانور جیسے ہیں یا ان سے بھی زیادہ گمراہ, ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ انسان اشرف المخلوقات جانور سے کب گئے گزرا ہوتا ہے, اس کی حیثیت جانور سے کب کم ہو جاتی ہے, جانور سے بہتر کب ہوتے ہیں, جہاں پر مقصد کھو بیٹھتا ہے. مشرک اور کافر اس دنیا میں جانور سے بدتر ہیں کیونکہ اپنے مقصد کو کھو بیٹھے ہیں. الغرض یہ خوب جاننے ہم لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, توحید عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کے تعلق سے دو قسم کی آیات کثرت سے موجود ہیں, یا تو خبر ہے یا امر ہے. خبر کی مثال سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وہ صیغہ دیکھیں آپ, ما الا, کون سا صیغہ ہے؟ بارك الله فيك. اسے کہتے ہیں الاستثناء في سياق النفي, جیسے کہ لا اله الا الله, استثناء في سياق النفي ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. یہاں پہ دیکھو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا جن و انس کو, یعنی ہمارے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے, ہمارا مقصد وجود ہی نہیں ہمارا, مگر اگر ہے تو کس لیے ہے؟ الا ليعبدون, بات یہ ہے. اور فعل امر کو دیکھیں کتنی, اور مزے کی بات ہے جو سب سے پہلا فعل امر ہے قرآن مجید میں کون سا ہے؟ کوئی سوال اگر کرتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اچھا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے کہ نہیں, ہم پڑھتے کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے فعل امر ہے, لغت کے اعتبار سے, حقیقت اعتبار سے کیا ہے؟ ہم فعل امر ہے, ہم رب سے مانگ رہے ہیں, یہ حکم دے رہے ہیں, سبحان اللہ, یہ دعا ہے, امر نہیں ہے. سبحان اللہ, صیغۃ الامر تو ہے اہدنا, ہمیں ہدایت دے, لیکن دعا ہے یہ, اور یہ خوبصورت انداز ہے. سبحان اللہ, اپنے رب سے مانگنا کیا ہے؟ ہدایت مانگنی ہے صراط مستقیم پر. تو فعل امر جو حقیقی فعل امر ہے وہ کون سا ہے؟ یہ نہیں ہے, یہ دعا ہے. فعل امر کہاں پہ ہے؟ سورۃ بقرہ 21 میں. تو سب سے پہلا حکم جو ہمیں دیا گیا وہ کس چیز کا ہے؟ توحید عبادت کا ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں صالح حضرت حفظہ اللہ, اور بھی آیات اس اعتبار, قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کی گھڑی کا زلزلہ جو ہے بہت ہی عظیم ہے. سورۃ الحج نمبر 1 اور دوسری آیت, وقال تعالى يا ايها الناس, اے لوگو, ان وعد الله حق, اللہ تعالی کا وعدہ حق ہے, فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا, کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے. ولا يغرنكم بالله الغرور, دھوکے دینے والے شیطان جو تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے. الاخرہ سورۃ فاطر آیت نمبر 5. شیخ حفظہ اللہ فرماتے فہذا خطاب الجميع الناس, یہ خطاب سب لوگوں کے لیے ہے, مؤمنهم وكافرهم, مؤمن اور کافر سب کے لیے, جنهم وانسهم, جن و انس کے لیے, بان يفردوا العبادة لله, يفردوا بان يفردوا الله بالعبادة, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو صرف کریں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ولا يعبد معه سواه, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں عبادت میں, لأنه لا رب لهم إلا الله جل وعلا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. والغالب على النداءات في السور المكية, اور مکی صورت میں جو غالباً جو نداء کا صیغہ ہے وہ ہے یا ایوہ الناس سے, یا ایوہ الناس, تو مطلب یہ کون سی صورت ہے؟ مکی صورت ہے. والغالب عليه في مدنية, ومدنی صورت میں نداء جو غالب وہ ہے يا أيها الذين آمنوا, وإن كان قد يوجد شيء في السور المكية أو السور المدنية غير ذلك, کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی صورت میں یا الناس بھی آ سکتا ہے اور مکی میں الذين بھی آ سکتا ہے, لیکن غالب کیا ہے کہ مدنی صورت میں يا أيها الذين آمنوا اور مکی صورتوں میں يا أيها الناس. لكن العبرة بالغالب, عبرة غالب کی ہے. فهذا النداء يدل دلالة صريحة على أن العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ اور واضح دلالت ہے، جو صریح دلالت ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے صحیح نہیں ہے. واللہ جل وعلا امر بها جميع الناس، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے. وخلقهم من اجلها، اور اسی کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. فليس لاحد فيها اي استحقاق، اس عبادت میں کسی کا بھی حق نہیں مخلوقات میں سے، لا الملائكة ولا الانبياء ولا الاولياء ولا الصالحين، نہ تو فرشتوں کا کوئی حق ہے عبادت میں، نہ انبیاء کا کوئی حق ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا، اور نہ ہی صالحین کا. ولا الجن ولا الانس، نہ ہی جنات کا، نہ ہی انس کا. ولا اي مخلوق، نہ ہی کسی مخلوق کا. العبادة حق للہ علی الخلق اجمعین، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے تمام مخلوقات پر. فالدعوة الى عبادة اللہ عامة، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت جو عام ہے. ولكن الممتثلين لهذه الدعوة هم خواص العباد، لكن جو اس حکم کو بجلاتے ہیں توحید عبادت کے حکم کو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، سب اس حکم کی تعمیل کرنے والے نہیں ہیں انسانوں میں سے. والكثير اعرضوا عن عبادت اللہ، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے انہوں نے اعراض کی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. والقليل هم الذين اصغوا الى هذا النداء، وبہت کم لوگوں نے اس ندا کی جو ہے نا رب کے اس ندا کو سنا ہے، اس کی تعمیل کی ہے. وهذا الامر فامتثلوا امر الله، اور جو اللہ تعالی کا حکم ہے اس کی تعمیل کی ہے. فهداهم الله جل وعلا لذلك وفقهم، فهداهم الله جل وعلا لذلك ووفقهم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے اس توحید عبادت کی طرف، اور ان کو توفیق بھی عطا فرمائی ہے. بسبب اقبالهم واصغائهم الى نداء الله، کیوں توفیق دی ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانا ہے، اس ندا کو قبول کیا ہے. فالسبب من العبد والتوفیق من الله والتوفیق من قبل الله، اسے انڈر لائن کرنے بڑی پیاری بات ہے. فالسبب من العبد، سبب بندہ کی طرف سے ہے. والتوفیق من قبل اللہ، اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وتوفیق اللہ مترتب على سبب من العبد، و جو اللہ تعالیٰ کی توفیق مترتب ہے بندے کے سبب پر. فإذا فعل العبد السبب فإن الله يوفقه ويسره، جب بندہ سبب پہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دیتا ہے، اس کے لیے وہ معاملہ آسان بھی کر دیتا ہے. یہ قاعدہ ہے، ہر چیز کے اسباب ہیں، اور یہ قانون ہے رب کا، عظیم قانون ہے سبحان اللہ. کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے ہیں، اگر یہ بندہ ان اسباب کو تھامے ہوئے اب رب پہ بھروسہ کرتا رہے تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے رہتی ہے، اور آسانی ہو کے رہتی ہے سبحان اللہ. دیکھیں دلیل اور مثال، چند مثالیں. كما قال تعالى، جس کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سعیکم لشتا، سورۃ اللیل کی بڑی پیاری آیات ہے واللہ، ان سعیکم لشتا، قسم کھانے کے بعد، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا. ذرا غور کریں اس پورے سورت کے سیاق اور سباق پہ. قسم ہے رات کی وہ جب اس کی ظلمت چھا جائے، وہ قسم ہے دن کی جب اس کی روشنی چھا جائے، وہ جب دن روشن ہو جائے، اور جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو. میں کیا پیغام تین آیات میں، رات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس کا اندھیرا ہے. دن میں سب سے بڑی چیز اس کا اجال. مخلوقات سب سے اشرف مخلوقات انسان، اس میں نر اور مادہ ہے. اچھا، دن ہے اور رات ہے، نر اور مادہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ متضادات ہیں کہ نہیں؟ رات کی تاریکی اور دن کا اجالا، صرف رات نہیں ہے، ورنہ دن رات کافی تھا نا. نہیں، رات اس کے ساتھ اس کی تاریکی بھی، دن اس کا اجالا بھی، پھر مرد اور عورت بھی، متضادات ہیں. ہر انسان ان سے واقف ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان واقف نہیں ہے، اس سے بڑھ کر متوادات ہیں جو انسان کی ہمیشہ کی ناکامی یا کامیابی کا بنیادی سبب ہے. وہ کیا ہے؟ ان سعیکم لشتا، تمہارے سعی بھی اسی طریقے سے مختلف ہے، بالکل متشتت ہے، ڈفرینٹ ہے بالکل. سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى. اب دو قسم کے لوگ ہیں، رات ہے دن ہے، مرد ہے عورت ہے، اور ہم بھی دو قسم کے ہی ہیں متواد میں. فاما من اعطى واتقى، جس نے دیا اور تقوی کا راستہ اختیار کیا، پہلے قسم کے لوگ. وصدق بالحسنى، اور حسنى کی تصدیق، حسنى سے مراد لا الہ الا اللہ، جیسے کہ مفسرین نے فرمایا ہے. نتیجہ کیا؟ فسنیسره لیلیسر، اس کے لیے یہ آسان راستہ آسان کر دیں گے. سبب بندے کی طرف سے، توفیق اور آسانی رب کی طرف سے. فمن اعطى هو واتقى هو وصدق هو بالحسنى، اس نے کیا ہے، بندے نے کیا ہے. فسنیسره نحن لیلیسر، یہ رب کا وعدہ ہے، رب کی طرف سے ہے. یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض کرم سے ان میں شامل کر دے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، دوسری طرف، اور جس نے بخل کیا ہے اور بے پرواہ ہو گیا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلائے حسنا کو، لا الہ الا اللہ کو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، بس نتیجہ کیا ہے؟ ہاں بتا رہا ہوں، اس کے لیے ہم مشکل راستہ آسان کر دیں گے، عسرا کو میسر کر دیں. وہاں پہ یسرا کو میسر کیا ہے. جنت کا راستہ آسان ہے، جہنم کا راستہ مشکل ہے، عسرا ہے اور یسرا ہے، لیکن دونوں کے لیے کیا ہے؟ فسنیسره، جو برا راستہ اختیار کرتے ہو توفیق اسی برائی کی طرف دے دیں گے ہم. چور جب چوری کرتا رہا، بنا چاہے چوری کر سکتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. چور چوری کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ برا راستہ، برا سبب اختیار کرتا ہے، توفیق رب دیتا ہے، چور کر دیتا ہے، اس کے ہارٹ کاٹ دیے جاتے ہیں. اور مومن جب مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، گھر سے نکل کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیتا ہے، مسجد میں چل کے نماز پڑھ لیتا ہے. سبب کس کی طرف سے ہے؟ توفیق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے، دونوں سبب موجود ہیں، یہ بھی سبب ہے اور یہ بھی سبب ہے، سبحان اللہ. سورۃ اللیل آیت نمبر 4 سے 10، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالہدایت لها سبب والضلال له سبب من قبل العبد، ہدایت کے اسباب ہیں، ہدایت کے سبب ہیں، اور گمراہی کے بھی سبب ہیں، لیکن کس کی طرف سے ہیں؟ یہ بندے کی طرف سے. فهذا يجب التنبه له، تو واجب اس چیز پہ اہتمام کیجیے اور تنبیہ کیجیے. لأن هناك من يقول، کو کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ان كان قدر لي الهدايه فساهتدي، قدر او قدر، دونوں ٹھیک ہیں. اگر اللہ تعالی میرے لیے ہدایت لکھی میرے مقدر میں، میں ہدایت یافتہ ہو ہی جاؤں گا. وان قدر لي الضلاله فساضل، اور اگر اللہ تعالی میرے مقدر میں گمراہی لکھ دی تو میں پھر گمراہ ہو جاؤں گا. شیخ فرماتے ہیں، وهذا كلام باطل، کیا صحیح بات ہے؟ یعنی جو گمراہ ہے اس وقت، جو بدعتی ہے، جو کفر پہ مر رہا ہے، جو کرسچن ہے، یہودی ہیں، مطلب پھر سارے ٹھیک ہے نا. اللہ نے ان کو مقدر لکھا کہ کفر پہ مرے گا، وہ کافر مر گئے، وہ مقدر میں وہ کافر ہی تھا، اس لیے وہ کفر پہ مرا ہے. وہ قائم دے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں جب کفر تھا تو پھر مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ میرے مقدر میں چوری تھا تو پھر سزا کیوں مجھے دی ہے؟ کیا ممکن ہے یہ؟ شیخ فرماتے ہیں، وهذا كلام باطل، پھر مقدر میں پھر کیا معاملہ ہے؟ کیا چور کے مقدر میں چوری لکھی ہوئی تھی کہ نہیں؟ لکھی تو تھی، لوہے محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اس نے چوری کرنی ہے، اس کے ہاتھ بھی کاٹنا ہے، اس نے بچنا ہے، کچھ بھی سب لکھا ہوا ہے، تو پھر اس بات غلط غلط کیسے ہے؟ الاحتجاج بالقدر غلط ہے، کہ تقدیر سے حجت پکڑنا، کیونکہ مقدر میں یہ لکھا تھا تو مجھ سے یہ برائی ہو گئی ہے، کیونکہ سبب بندے کی طرف سے ہے. اور رب سبحانہ و تعالی یہ مخلوقات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے علم ہے کہ اس بندے نے کس وقت کیا کرنا ہے، تفصیل، مکمل تفصیل رب جانتا ہے. علم کے بعد پھر حکم دیا ہے قلم کو لکھنے کے لیے، پھر قلم نے لکھا ہے، نہ کہ بندہ مجبور تھا چوری پر یا کفر پر، ہرگز نہیں. پھر جو اللہ نے چاہے اسے پیدا فرمایا ہے، تو علم ہے، پھر کتابت ہے، پھر مشیت ہے، پھر خلق ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ مراتب القدر. اس ترتیب سے مراتب قدر ہیں. جو اہل الضلال ہیں وہ ان مراتب میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. علم کو تو ان کو پتہ نہیں کہ علم ہوتا کیا رب کریم سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ یہیں سے مار کھا جاتے ہیں. وہ کتابت علم پر آگے لے کے آتے ہیں. اور صحیح ترتیب کیا ہے؟ پہلے علم ہے اور پھر کتابت. اللہ ہمیشہ سے، اللہ کا علم ازلی ہے. جب لوہے محفوظ نہیں تھا، اللہ کا علم تھا کہ نہیں؟ تو علم پہلے یا لوہے محفوظ پہلے ہے؟ لوہے محفوظ مخلوق مخلوقات میں سے، عرش مخلوقات میں سے ہے، قلم مخلوقات میں سے ہے. اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے. تو علم پہلے ہے، پھر کتابت ہے، پھر مشیت ہے. جو اللہ نے چاہے وہ ہوا ہے، جو اچھا جو نہیں چاہا ہے وہ ہے ہی نہیں، سبحان اللہ. لیکن جو ہے وہ مشیت کے بعد ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ شاہ صفر تو احتجاج بالقدری، یہ بات باطل، اور تقدیر پر حجت لینا درست نہیں. وینس هذا ان فعل السبب من قبلی ہوا، ایسے شخص یہ بات کرنے والا شخص جو ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ سبب اسی کی طرف سے تھا. ولن يحصل على الهدايه بدون سبب ابدا، اور بغیر سبب کے ہدایت، اس نے بغیر سبب راستہ اختیار کر کے اس ہدایت ملنے والی نہیں تھی. اگر واقعی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو اس نے سبب کون سا لینا ہے؟ ہدایت کے اسباب کو لے لے، گمراہی کے اسباب کو چھوڑ دے، اور پھر دیکھیں ہدایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اسے راستہ گمراہی کا اپنایا ہوا ہے اور کہتا ہے مجھے ہدایت ملے، مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہدایت. شاہ صفرات وہ انت، بڑی مثال دیکھیں، بڑی خوبصورت مثال ہے. وہ انت اذا اردت الاولاد لابد ان تتزوج، اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہے تو شادی کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ سبب شادی ہے، اولاد رب کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ وہ تفعل السبب وهو الزواج، سبب کا لو اپنے ہاتھ میں، سبب کو تھامو، رب پہ بھروسہ کرو، توکل کرو، شادی کرو، اولاد ملے گی انشاءاللہ. لیکن بغیر شادی کے اولاد چاہیے؟ بغیر سبب کے اولاد ممکن ہے؟ بغیر ہدایت کے راستے کے ہدایت چاہیے، ہدایت ممکن ہے؟ تو ہدایت کا راستہ سبب ہے ہدایت کے لیے، جیسے کہ شادی سبب ہے اولاد کے لیے. کوئی فرق ہے اس میں؟ سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں اما لو بقیت اعزب ولم تتزوج، لیکن اگر تم کنوارے رہنا چاہتے ہو، کنوارے رہ جاتے ہو اور شادی نہیں کرتے، فلن یاتیک الاولاد، تو یقین اولاد ممکن نہیں ہے، نہ اولاد آئے گی. وكذلك الرزق، اسی طرح رزق جو ہے، فلو جلست ولم تعمل شيئا، اگر گھر میں بیٹھ جاتے تو کوئی کام بھی نہیں کرتے، اعتمدت على قدری، اور تقدیر پر بھروسہ کرتے رہے صرف، فلن یاتیک شيئا، تو کوئی چیز تمہیں ملے گی نہیں. وإذا قمت وعملت، اور اگر تم اٹھے کھڑے ہو جاتے ہو اور عمل کرتے ہو، وتسببت وطلبت الرزق، اور سبب اختیار کیے تھے طلب رزق کے لیے، یسر اللہ لك، اللہ تعالیٰ تمہارے راستہ آسان کر دے گا، یعنی تمہیں رزق بھی مل جائے گا. الطیور والبہائم لا تبقى فی اوکارها ومأواها، دیکھ لیں مثال کے طور پہ پرندوں کو اور چوپے جانور جو ہیں، جانوروں کو دیکھ لیں، وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے نہیں رہتے، اور نہ ہی اپنے گھونسلوں میں، جو پرندے وہاں پہ بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے رہتے کہ انہیں رزق وہاں پہ پہنچے گا. بل تغدو خماس و تروح بطان، بلکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور وہ شام کو واپس پیٹ بھر کے پلٹتے ہیں. تذهب لطلب الرزق، نکلتے ہیں طلب رزق کے لیے. لا يحصل بدوني فلا بد من فعل السبب، تو فعل السبب لازم ہے. وكذلك الهدايه لا تحصل بدون سبب، اس طریقے ہدایت بھی بغیر سبب کے حاصل نہیں ہوتی. والضلال لا يحصل بدون سبب من العبد، اور گمراہی بھی بندے کو نہیں حاصل ہوتی بغیر سبب کے بندے کی طرف سے. کیوں؟ لان الله لا يظلم احد، ان لا ينكر، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کوئی بندہ ہدایت کا راستہ چاہتا ہے، ہدایت کا راستہ اختیار بھی کرتا ہے، مطلب اسے گمراہ کر دے. اور ممکن ہے کہ کوئی شخص گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہے اور اسی پر وہ رہنا چاہے، ہدایت کو جان کر چھوڑنا چاہے، وہ پھر کہتا میں ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہوں، ممکن نہیں ہے. فالذي يريد الخير يسره الله للخير واشرح صدره له. جو خير چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کے اس کا سینہ بھی کشادہ کر دیتا ہے. والذی یرید الشر اور جو شر چاہتا ہے یسرہ اللہ للشر اللہ تعالیٰ اس کے لیے شر کا راستہ آسان کر دیتا ہے ویہیئ لہ اور اس کے لیے وہ مہیا کر دیتا ہے یعنی آسانی سے اس شر تک پہنچ بھی سکتا ہے نعوذ باللہ. جزاء علی میولہ ورغبتہ اس کے یہ اس کی جزا ہے اس کے جو میلان تھا جو ترجیح تھی جو اس کی رغبت تھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا اس کی رغبت پوری ہو گئی ہے. فليتفطن العبد لهذا الامر فانه دقيق جدا انڈر لائن کریں یہ امر جو ہے اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت باریک ہے بہت کم لوگ یہ حقیقت جانتے ہیں ہدایت اور گمراہی کے اسباب اکثر لوگ غافل ہیں ان سے. طلب رزق کے لیے غافل نہیں ہے اس کے لیے گھر سے نکل کر رزق کی تلاش کرتے ہیں لیکن ہدایت کے راستے کی تلاش نہیں کرتے. کہتے جب ہدایت ملے گی تو ہم بھی نمازی ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں نماز کے وقت جا رہے ہوتے ہیں وہ کئی جوان بھائی کھڑے ہوتے ہیں یہ نماز کھو رہی ہے نماز پڑھ کہ ہاں جب ہدایت ملے گی تو انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے. سگریٹ کش لگا رہے سگریٹ پی رہے ہیں کہیں گے یار سگریٹ پی رہے حرام ہے جائز نہیں ہے. جب رب ہدایت دے گا ہم بھی چھوڑ دیں گے. پہلے چھوڑ پھر ہدایت ملے گی نا. جب نہیں چھوڑے کہاں سے ہدایت ملے گی بھائی. جب آپ کے قدم اللہ گھر کی طرف نہیں بڑھیں گے تو کیسے ہدایت ملے گی. تو اسباب الہدایہ بھی لازمی ہے جیسے کہ اسباب الرزق لازمی ہے. فلابد من فعل الاسباب لجميع الامور سب تمام امور کے لیے فعل اسباب لازمی ہے. ومنها الايمان وهدايته ودخول الجنه والنار اور ان میں سے ایمان ہے ہدایت ہے اور جنت اور دوزخ میں داخل ہونا ہے نعوذ باللہ. جنت کے اسباب ہیں کہ نہیں داخل ہونے کے, دوزخ داخل ہونے کے اسباب ہیں کہ نہیں, کسی چھپے ہیں کسی سے, قرآن مجید میں صحیح حدیث میں سب تمام معلومات موجود ہیں کہ نہیں, جنت کے راستے کون سے جہنم کون سے راستے ہیں, ایمان اور ہدایت کے کون سے راستے ہیں, گمراہی ضلال کفر شرک بدعات کے راستے, کوئی چیز چھپی ہوئی کسی سے, سب موجود ہیں کہ نہیں. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں, ہم نے کون سے اسباب اپنائے ہوئے ہیں, ہدایت کے اسباب ہیں یا گمراہی کے اسباب ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے فقوله من بربار کے قول ومن من بعد ذلك على من يشاء بالاسلام فتفضل منه. اسلام کی منت اور احسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب حفظه اللہ اي من الله على من يشاء بالاسلام تفضل منه سبحانه لكن التفضل من الله له سبب. یہ جو تفضل احسان اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اسلام کی نعمت کا اس کا بھی سبب ہے. والحرمان له سبب من قبل العبد اور اسلام کی نعمت سے محرومی کا بھی سبب ہے بندوں میں سے. فلا بد ان يلاحظ هذا ولا يحتج الانسان بالقدر اس چیز کو مد نظر رکھنا لازمی ہے اور بندہ جو ہے انسان جو ہے تقدیر کو حجت بنا کر یعنی کوئی غلط کام نہ کرے نہ غلط راستہ اختیار کرے. کلین قالوا جیسا کہ ان لوگوں نے کہا ارشاد باری تعالی سو انعام آیت نمبر 148 میں سیقول الذین اشرکوا عن قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہم کبھی شرک نہ کرتے. ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء نہ ہمارے باپ شرک کرتے اور نہ کوئی چیز ہم کبھی کوئی حرام کرتے. آخر الآیات کب ہو گئی ہے؟ قیامت کے دن. لیکن دیکھیں صیغہ دیکھیں عن قریب مر جائیں گے اور مرتے قیامت شروع ہو جاتی ہے اور یوم حساب پھر بعید نہیں ہے. مشرک آج جو شرک کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ آیات ابو جہل نے بھی سنی تھی ابو لہب نے بھی سنی تھی ہر زمان میں ہر مشرک نے سنی ہے تقریباً. اب حجت پیش کر رہے ہیں قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں کہ شرک کیوں کیا تھا. سیقول الذین اشرکوا عن قریب یہ کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کریں یعنی جب مقدر میں لکھا تھا رب نے چاہا ہم کیا کر سکتے تھے. اگر اللہ چاہتا کہ ہم مومن ہوتے ہم بھی مومن ہوتے. جب اللہ نے چاہا کہ شرک ہم کریں تو ہم نے شرک کیا ہے. ہم نے ہمارے باپ دادا جو بھی حرام ہم نے محرمات کیے ہیں تو یہ اللہ نے چاہے تو ہوا ہے, ہماری چاہت تو ہے نہیں اس میں. سبحان اللہ, یہ کیا احتجاج کیا ہے؟ تقدیر کو حجت بنا کر پیش کر رہے ہیں. سچ بات کیا تھی؟ کیا ابو جہل یہ بات کر سکتا ہے؟ کرے گا تو صحیح لیکن کیا اس کی بات ٹھیک ہے؟ ابو لہب کی بات ٹھیک ہے؟ ابو لہب کا معاملہ دیکھ لیں آپ مثال کے طور پہ، ان میں شامل ہے کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب، فیصلہ ہو چکا ہے، بات ختم ہے. اور یہ اپنے کانوں سے ان آیات کو سنا بھی ہے کہ ابو لہب تو ہلاک ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک پر وہ بندہ اس وقت قائم تھا اور شرک پر ہی اس کی وفات ہوئی نعوذ باللہ. کیا ابو لہب کہہ سکتا ہے قیامت کے اللہ تعالیٰ تو نے چاہے تو اس لیے میں نے شرک کیا تھا؟ عرب میں سے فصیح عربی بولنے والے سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سگے بھتیجے ہیں، سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، اور فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فصیح و بلیغ کوئی بھی نہیں ہے عربی بولنے والوں میں سے. پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے؟ ابو لہب کی زبان میں تھا کہ نہیں تھا؟ آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، سمجھنے کے لیے دل بھی تھا، کوئی کمزوری تھی؟ اندھا گنگا بہرا تھا؟ کوئی عذر تھا اس کے پاس دنیا میں؟ کچھ نہیں تھا. تکبر تھا، عناد تھا، ہٹ درمی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے بڑے دشمن اپنے بھتیجے کا. انجام کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. اب کس منہ سے ایسا شخص کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے چاہے تو میں نے شرک کیا ہے، تو نہ چاہتا میں شرک نہ کرتا. اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنی جگہ پر ہے، انسان خود مختار نہیں ہے 100%. لیکن ابو لہب نے ایک دفعہ بھی چاہا کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے؟ ایک دفعہ بھی چاہا؟ جب اس نے نہیں چاہا تو رب نے بھی نہیں چاہا. اگر ایک دفعہ بھی چاہ لیتا وہ بندہ تو رب اسے توفیق ضرور دے دیتا. سید ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، ہدایت کا راستہ چاہا کہ نہ چاہا، عمل کیا کہ نہ کیا؟ توفیق رب نے دی ہے. یہاں تک کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ صدیق هذه الامه رضي الله عنه واصحاب اجمعين. رشتے میں ابو لہب کو رشتے زیادہ قریبی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن فضل میں دیکھیں آپ، صدیق هذه الامه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کا لفظ ساتھ لگ چکا ہے، سبحان اللہ. الغرض تو مشرکین یہ عذر پیش کریں گے قیامت کے عن قریب. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا احتجاج بالقدر، یہ تقدیر پر حجت پکڑنا ہے. کما احتج ابلیس، جیسا کہ ابلیس نے تقدیر کو حجت بنایا تھا. فقال فبما اغویتنی، رب تو نے مجھے بہکایا تو ہے. سورہ اعراف کے آیت نمبر 16 میں داخل ہے. احتج بالقدر، تقدیر کو تو حجت بنا لی ہے. ونسی انہ تکبر عن امر اللہ عز وجل، وہ بھول گیا کہ اس نے خود تکبر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر. فاللہ اغواہ بسبب انہ ابا واستکبر، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نہیں دی ہے. وجہ کیا تھی؟ اس کی اپنی وجہ سے، انہ ابا واستکبر، خود انکار کیا، ہر درمی سے مظاہرہ کیا اور تکبر کی. وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہوا. ابا یسجد، انکار کیا سجدہ کرنے کو. کما امرہ اللہ عز و جل، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا. فلا حجت له بذلك، تو اس کا کوئی حجت نہیں ہے. الحجت قائمۃ علیہ، بلکہ حجت اسی پر قائم ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. تقدیر کو حجت بنا رہا ہے، حجت اسی پر حجت قائم ہوگی کہ جب تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے تو مطمئن تمہیں توفیق بھی نہیں دیا پھر کسی خیر کی. لأن ما حصل علیہ من الشقاوت کان سبب عصیانہ، کیونکہ جو بھی بدبختی اور شقاوت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے وہ اس کے نافرمانی کی وجہ سے تھی، اور سبب نافرمانی تھی. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.